کہتے ہیں ایک تعلق کو. جب تعلق کسی اچھی چیز سے ہو انسان کو عزت ملتی ہے, جب بری چیز سے ہو تو اس سے انسان کو ذلت ملتی ہے. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, نسبت ہے, اور اس نسبت کی وجہ سے ہمیں اللہ کی طرف سے بہت انعامات ملے. حتیٰ کہ جو نعمتیں پہلے انبیاء کو ملا کرتی تھیں وہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی. قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, یہ مستقبل کے بارے میں ہے کہ ایسے ہی تیرا رب تجھے اپنے لیے خالص کر لے گا, چن لے گا. اور جب اس امت کا تذکر آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ, ماضی کا صیغہ استعمال, ان کو تو اللہ نے چن لیا. وہاں پہ مستقبل کی بات کی اور یہاں پہ ماضی کی بات کی, چن لیا ان کو اللہ نے. تو اللہ نے کیوں چنا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے. یہ نسبت ہے, انسان کے لیے عزتوں کا سبب بنتی ہے. ایک پٹھے میں دو اینٹیں بنتی ہیں, ایک بیت الخلاء میں لگ جاتی ہے اور ایک مسجد میں لگ جاتی ہے. دونوں کے مقام میں زمین آسمان کا فرق. بیت الخلاء میں لگے وہ صاف بھی ہو خشک بھی ہو تو وہاں انسان ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتا, جی یہ بیت الخلاء ہے. اور جو مسجد میں لگے اس کے اوپر انسان اپنی پیشانی ٹکاتا ہے. ایک پہ پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتا اور ایک پہ پیشانی رکھ رہا ہے. گھر میں ایک گتا پڑا تھا, کوئی اس کو اٹھا کے دائیں رکھ دیتا تھا, کوئی بائیں رکھ دیتا تھا. کسی نے دیکھا کہ قرآن پاک کی جلد پھٹی ہوئی ہے, چلو اس کی نئی جلد بنوا دیتے ہیں. اس نے اس گتے کو اٹھایا اور قرآن پاک کی جلد بنوا دی. اب اس گتے کو قرآن پاک سے ایک نسبت ہو گئی. اس نسبت کی وجہ سے اس کا شرف اتنا بڑھا کہ اب اس کو بے وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو شرف بڑھ گیا. نسبت سے انسان کو عزتیں ملتی ہیں. اس لیے اگر کسی کو اللہ والوں سے نسبت ہو, دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی عزتیں. اب دیکھیں, اولاد کو باپ سے ایک نسبت ہوتی ہے. اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان, کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ان کی اتباع کی, یعنی ان کے نقش قدم پہ چلے, ان کے طریقے پہ چلے. الحقنا بهم ذریتہم, ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے, ملا دیں گے آخرت میں. وما التناہم من عملہم من شیء, اور ان کے عملوں میں ہم کمی نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ اولاد کا وہ رتبہ نہیں ہوگا, مگر اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس نسبت کی وجہ سے جو اولاد ہونے کے ناطے ان کو حاصل ہے, ان کے عمل تھوڑے بھی ہوں گے تو بھی ہم ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے. تو نسبت سے عزتیں ملتی ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نسبت چار طرح کی ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی, منعکس ہونا. یہ نسبت ایسی ہے کہ کوئی بندہ اپنے شیخ کی صحبت میں آ کے بیٹھے تو اس کو اپنے دل کی کیفیت بدلی محسوس ہوتی ہے, اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے, دنیا حقیر نظر آتی ہے, آخرت کی طرف یاد جاتی ہے, اور انسان محسوس کرتا ہے اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو. یہ صحبت کا نور ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے کوئی آ کے بیٹھ جائے تو اس کو دھوپ کی گرمی پہنچتی ہے. یہ شیخ کے صحبت میں آ کے بیٹھا، ان کے دل کا سورج جو ہے وہ اس کو حرارت پہنچا رہا ہے، یہ نسبت انعکاسی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں صحابہ کرام کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ گھروں میں نہیں ہوتی تھی. حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. پر صدیق اللہ عنہ راستے میں ملے، حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، منافق ہو گیا. کیسے بھائی؟ کہ ہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں جب ہوتے ہیں تو جو دل کی کیفیت وہاں پہ ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی، تو یہ تو نفاق ہے. صدیق اللہ عنہ کہنے لگے ہاں یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، چلو ہم نبی علیہ السلام سے جا کے پوچھتے ہیں. تو دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی صحبت میں حاضر ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی صحبت میں ہمیں کیفیت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت اور حرارت، وہ گھروں میں تو نہیں ہوتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر صحابہ کرام کو یہ فرق کیوں محسوس ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں کچھ اور حالات ہیں، گھروں میں وہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے، اضاء منہا کل شیء، مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی، نور نورانی بن گئی. لما کان الیوم الذی مات فیہ، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، اظلم منہا کل شیء، مدینے کی چیزوں پہ ہمیں اندھیرا تاریکی نظر آنے لگی، وہ جو نورانیت تھی وہ ختم ہو. اور وہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن دفن کی مٹی سے ہاتھ نہیں صاف کیے تھے، حتی انکرنا قلوبنا، ہم نے اپنے دلوں کو بدلا محسوس کیا. تو جو صحبت میں کیفیت تھی وہ بعد میں تو نہیں ہو سکتی، فرق ہوتا ہے. اس کو ہمارے اکابرین نے خوب اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، چاند کے ساتھ سورج، چاند کے ساتھ سمندری لہروں کا ایک تعلق ہے. جب چاند پہلی تاریخ کا ہوتا ہے، سمندر بالکل پرسکون ہوتا ہے، چاند بھی پتلا سا ہوتا ہے. پھر چاند بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 13, 14, 15 کو چاند بھرپور فل ہوتا ہے. اور اس وقت جو سورج، اس وقت جو سمندر کی لہریں ہیں وہ بھی بہت اونچی ہوتی ہیں، یعنی 15 فٹ تک پانی اوپر اچھلتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر اوپر اچھلتا ہے، پھر ایک مد و جزر ہوتی ہے پورے سمندر کے اندر. تو جب چاند سامنے ہیں تو لہریں اٹھ رہی ہیں اور 15-15 فٹ اوپر پانی کو کھینچ رہا ہے، اس جو چاند کی فورس ہے، گریویٹیشنل فورس ہے. اور جب چاند پہلی تاریخ کا ہے تو سمندر بالکل پرسکون ہے، لہریں نہیں اٹھتی. تو ہمارے اکابرین نے لکھا کہ صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے تو نبوت کے چاند کا ان کے اوپر ایسا اثر پڑتا تھا، ایسی کشش پڑتی تھی کہ صحابہ کرام کو اپنے ایمان کے اندر لہریں نظر آتی تھیں، ایک طوفان نظر آتا تھا. اور جب وہ گھروں میں چلے جاتے تھے، یعنی چاند سے دور ہو جاتے تھے، تو وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی. اب دیکھیں، جو سمندر کا پانی ہے نا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 15 تاریخ کو پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور پہلی تاریخ کو کم ہو جاتا ہے، نہیں، اس کا پانی وہی ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ 14-15 تاریخ کو چونکہ چاند فل ہوتا ہے، اس کی کھچاوٹ جو ہے وہ لہروں کو اوپر اٹھا رہی ہوتی ہے. تو شیخ کی صحبت میں انسان کا ایمان وہی ہوتا ہے، مگر شیخ کی جو مقناطیسیت ہوتی ہے وہ انسان کے دل کی لہروں کو اٹھا رہی ہوتی ہے. تو اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے اور انسان کو کیفیت بنی ہوئی نظر آتی ہے. یہ صحبت کے اثرات ہیں. اس کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی. اس کی مثال یوں سمجھیں، سردی کا موسم ہے، آپ آگ کے پاس چولہے کے پاس آ کے بیٹھ جائیں تو آپ کی سردی اتر جائے گی، آپ کو جرسی پہننے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. لوگ جب آگ کے قریب بیٹھتے ہیں تو اپنے اوپر جو چادریں لپیٹی ہوتی ہیں وہ اتار دیتے ہیں کہ وہاں گرمی محسوس ہو رہی ہے. تو آگ کی حرارت منتقل ہوتی ہے بندے کے اندر، منعکس ہوتی ہے، اس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک انسان آگ کے پاس ہے. اگر آگ سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائے تو پھر اس کو ٹھنڈک لگے گی. اسی طرح انسان جب شیخ کی صحبت سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو وہی دنیا کی محبت کی ٹھنڈک لگ جاتی ہے، اپنی کیفیت بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے. یہ نسبت کی سب سے کمزور قسم ہے اور اس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں. ایک نسبت اور ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت القائی. القا سے ہے، القا ہو جانا، کہ انسان شیخ کی صحبت میں بیٹھے اور اس صحبت میں اتنا توجہ رکھے ان کی طرف کہ ان کے دل سے نور سالک کے دل میں منتقل ہو جائے. یہ جو نور منتقل ہو جاتا ہے اس کو نسبت القائی کہتے ہیں. یہ اب پکی چیز ہے، یہ سالک جب واپس جائے گا تو اس کی وہ جو کیفیت ہے وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اب منتقل ہو گئی کوئی چیز. لہذا گھر میں بھی اس کو اعمال میں حلاوت محسوس ہوگی. تو یہ پہلے کی نسبت زیادہ پکی نسبت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے، کوئی آگ کے پاس بیٹھا اور اس نے وہاں سے اپنی بتی جلا لی. جب بتی جلا لی، ابھی اٹھ کے اگر جائے گا تو آگ اس کے پاس اپنی بھی موجود ہے. جہاں چاہے گا یہ لکڑیاں جلا کے پھر دوبارہ آگ کا بڑا الاؤ جلا سکتا ہے اور وہاں بیٹھ سکتا ہے. اس کے اپنے پاس بھی اب آگ موجود ہے. یہ نسبت القائی ہے. اور ایک تیسری نسبت ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت اصلاحی. نسبت اصلاحی کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ سالک اپنی شیخ کی صحبت میں رہے اور خوب ذکر کرے، اذکار کرے، عبادات کرے، تقوی کی زندگی اختیار کرے، تو پھر شیخ کے دل سے نسبت مرید کے دل میں منتقل ہوتی ہے. یہ بہت ٹھوس چیز ہوتی ہے اور اس کو پھر شیخ اجازت دے دیتا ہے، خلافت دے دیتا ہے. تو یہ پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط نسبت ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ دریا تھا اور وہاں سے پانی باغ میں آتا تھا، لیکن ایک بندے نے اپنے باغ تک نہر بنوا لی. اب جب دریا سے باغ تک نہر بن گئی تو اب مستقل پانی دریا کا باغ کے اندر آتا رہے گا اور پانی ہر وقت موجود رہے گا. اسی طرح جس کو نسبت اصلاحی مل جاتی ہے تو اس کو مستقل اوپر سے مشائخ کا فیض ملتا رہتا ہے اور آگے اس کے ذریعے سے اس کے مریدین میں تقسیم ہوتا رہتا ہے. یہ اور زیادہ مضبوط نسبت ہے. اس نسبت کو پانے کے لیے ہمارے اکابرین اپنے مشائخ کی صحبت میں وقت گزارا کرتے تھے. کسی نے 5 سال گزارے، کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے خلافت ملنے کے بعد اپنے شیخ کے ساتھ 40 سال گزارے. یہ بڑی عجیب بات ہے، خلافت ملنے کے بعد شیخ کی صحبت میں 40 سال گزارے. کتنی ان کی ترقی ہوئی ہوگی، کتنے مقام بلند ہوئے ہوں گے. کرنا پڑتا ہے. علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اتنا علمی مقام عطا کیا. سندھ کے رہنے والے نہیں تھے، وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کے شیخ سندھ میں تھے. تو وہ وہاں سندھ میں گئے اور اتنا کثرت سے وہاں رہے کہ لوگوں نے ان کو سندھی کہنا شروع کر دیا. حضرت مرشد عالم کی زندگی میں ہمارا بھی یہی حال تھا. بس ویکینڈ آتا تھا اور ہم چکوال پہنچے ہوتے تھے، کوئی چھٹی آتی تھی ہم چکوال پہنچے ہوئے ہوتے تھے، حتیٰ کہ چکوال کے لوگ ہمیں چکوال کا باشندہ سمجھتے تھے. ایک مرتبہ وہاں چند ڈاکٹر حضرات تھے، ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے جی آپ یہاں کس محلے میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو کسی دوسرے شہر میں رہتا ہوں, آتا جاتا ہوں. کہتے ہیں آپ کو تو ہم روز دوسرے چوتھے دن یہاں دیکھتے ہیں. میں نے کہا ہاں آتا میں یہاں کثرت سے. تو ٹائم دینا پڑتا ہے, پھر یہ نسبت اصلاحی انسان کو نصیب ہوتی ہے. حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے, ایک نوجوان تھا. اس پوتے کو دادی نے کہا کہ بچے محنت کروائی, ہم نے تو آپ سے اتنی محنت نہیں کروائی تھی, ہم نے تو آپ سے اتنی محنت نہیں کروائی تھی, آپ نے بچے سے بہت محنت کر. بس جب اشارہ ہو گیا تو پھر شیخ نے اسی وقت اس بچے کو بلایا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اجازت خلافت عطا کی. اب یہ جو پوتا تھا حضرت شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ اس نسبت کو لے کے پھر واپس اپنے گھر آیا, اور چونکہ مخلص تھا متقی تھا اللہ نے اس کو خوب قبولیت دی. مجھے گنگو جانے کا موقع ملا تو شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ کے مزار پہ اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا, ان کے پوتے کے مزار پہ شاید 10 گنا مجمع زیادہ تھا. لوگوں کا ہجوم تھا اور سب مسلمان نہیں تھے, ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے, اور مجمع کئی گنا زیادہ تھا. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ بڑے بزرگ تھے, ان کے مزار پہ دعائیں مانگنے والے تھوڑے ہیں, اور ان کے پوتے کے مزار پہ اللہ کی طرف سے قبولیت دیکھیں کہ ان سے اتنے گنا زیادہ مجمع. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہاں مجمع زیادہ کیوں ہے؟ اس نے کہا جی اللہ نے ان کے پوتے کو قبولیت اپنے دادا سے بھی زیادہ دے دی تھی. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں, جو اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے. میں نے ایک ہندو سے پوچھا کہ آپ تو ہندو ہیں, آپ یہاں پہ کیوں آئے؟ یہ تو مسلمان بزرگ کا ایک جو ہے نا جگہ ہے, مقام ہے. تو ہندو مجھے کہنے لگا کہ ہم یہاں اس لیے آتے ہیں کہ ہم آ کے جو تمنا مانگتے ہیں پوری ہوتی ہے, یعنی جو دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم ہندو ہو کے اس مقام پہ آ کے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ نسبت جو محنت سے صحبت میں رہ کے حاصل کی جاتی ہے, اس کو نسبت اصلاحی کہتے ہیں. یہ مضبوط نسبت ہے, پکی نسبت ہوتی ہے, اور ہمارے مشائخ نے اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ کے اسی کو حاصل کیا ہے. نسبت کی جو چوتھی قسم ہے اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں. نسبت اتحادی کا معنی یہ کہ مرید اس قدر محنت اور مجاہدہ کرے کہ جو شیخ کے پاس نسبت کا نور ہے وہ پورا کا پورا مرید کے دل میں بھی منتقل ہو جائے, دونوں ایک ہو جائیں باطنی طور پہ. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی مناسبت پیدا کر لی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببته فی صدر ابی بکر, کہ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. یہ نسبت اتحادی تھی. ایسی نسبت اتحادی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانند بن گئی, اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر میت کبریٰ کی خوشخبری دی کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ جو معنا کا لفظ ہے نا, اس کا معنی یہ کہ صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت میت کبریٰ حاصل تھی, معنا کا نسبت حاصل تھی, ایک تھے. چنانچہ جس کام میں نبی علیہ السلام اول تھے ابوبکر صدیق دوسرے نمبر پہ تھے، اور جس کام میں ابوبکر صدیق پہلے نمبر پہ تھے اس میں نبی علیہ السلام دوسرے نمبر پہ تھے. عجیب بات ہے، چونکہ دونوں اکٹھے تھے. اسلام لانے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اول تھے، اور پھر ان کے بعد کون ایمان لایا؟ سیدنا صدیق اکبر لائے، وہ دوسرے نمبر پہ. اسی طرح 9 ہجری کو حج فرض ہوا، تو نبی علیہ السلام نے 9 ہجری کو صحابہ کرام کو حج کے لیے بھیجا اور ان کا امیر قافلہ سیدنا صدیق اکبر لانو کو بنایا. تو حج کا امیر بننے میں اول صدیق اکبر لانو تھے، اور اگلے سال 10 ہجری میں نبی علیہ السلام خود امیر بن کر گئے. تو جہاں ابوبکر صدیق لانو اول تھے وہاں نبی علیہ السلام دوسرے نمبر پہ، اور جہاں نبی علیہ السلام اول نمبر پر تھے وہاں صدیق اکبر دوسرے نمبر پہ. غار ثور میں داخل پہلے صدیق اکبر ہوئے، وہ اول نمبر پہ، پھر اس کے بعد داخل کون ہوئے؟ نبی علیہ السلام داخل ہوئے. تو یہ میت کبریٰ حاصل تھی. ایسی بھی نماز تھی کہ سیدنا صدیق اکبر انہوں نے جماعت شروع کروائی اور 2 رکعت ادا کی، اور 2 رکعت کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دوسری 2 رکعتیں نبی علیہ السلام نے پڑھائی. تو جس نماز میں اول امام ابوبکر صدیق بنے تو دوسرے امام کون تھے؟ تو یہ میت کبریٰ تھی. نبی علیہ السلام کی جو وفات تھی، جو آپ نے پردہ فرمایا، تو 63 سال کی عمر میں، اور ابوبکر صدیق لانو کی جو وفات ہوئی وہ بھی 63 سال کی عمر میں. اور جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو آپ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون بنا؟ سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ بنے. ہر لحاظ میں ان کو میت کبریٰ حاصل تھی، بالکل ایک، بالکل ایک. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ اگر صدیق اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اسلام سے پہلی زندگی بھی ان کی اتنی اعلیٰ تھی کہ انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. ایک جیسی صفات تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر رحمت للعالمینی تھی، صفت تھی. اور یہی صفت سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ کے اندر تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دوسروں پر کھانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے. تو نبی علیہ السلام کے اندر رحمت للعالمین ہی تھی، اور وہی صفت ابو بکر صدیق کے اندر تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں اثر سے خوشبو آتی تھی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی. چنانچہ سیدنا عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان ریح و ابی بکر اطیب من ریح المسک، کہ ابوبکر صدیق اللہ عنہ کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوا کرتی تھی. ان کے جسم سے بھی خوشبو آ رہی ہے. جب ہجرت کے لیے نکلے تو کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے والے کے لیے 200 اونٹ کا انعام متعین کیا، اور پھر دوسرے دن وہی انعام انہوں نے ابوبکر صدیق اللہ عنہ کو ڈھونڈنے والے کے لیے متعین کیا. یعنی جو انعام ان کو ڈھونڈنے والے کے لیے، وہی انعام ابوبکر صدیق کو ڈھونڈنے والے کے لیے. ہر چیز میں بالکل ایک جیسا معاملہ. حتیٰ کہ وہ چیزیں جو بندے کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی وہ بھی ایک جیسی تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ خاتون جنت بنی، اتنا بلند مرتبہ پایا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو خاتون جنت فرمایا، عورتوں کی سردار. اور ابو بکر صدیق لانوں کی بھی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی پوری جہان کی عورتوں میں ممتاز. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کو سارے جہان کی عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو ان کو بھی نمایاں مقام ملا، ان کو بھی نمایاں مقام ملا. پھر نبی علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو غربت کے حالات تھے، فقر کی زندگی تھی، تنگ دستی کی زندگی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے گھر کے کام کر کر کے، کوئی خادم نہیں تھا، کوئی باندھی نہیں تھی، اپنے کام خود کرتی تھی تو ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. تو وہ خادم غلام لینے کے لیے آئی تھیں اور نبی علیہ السلام نے ان کو تسبیحات فاطمہ بتا کے بھیج دیا تھا. مگر زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کی بہت مشقت والی گزری. اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی معاملہ کہ ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی زندگی بھی بہت مشقت بھری گزری. وہ بھی اپنے اونٹوں کو چارہ کاٹ کے کھلاتی تھیں، گھر کے سارے کام خود کرتی تھیں اور مشقت کی زندگی تھی. تو نبی علیہ السلام کی بیٹی نے بھی مشقت کی زندگی گزاری اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی نے بھی مشقت کی زندگی گزاری. پھر آگے دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا مقام پایا، اور شہادت کے لیے ان کے خاندان کے لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. پہلے لوگ شہید ہوئے اور آخر پہ سیدنا حسین اللہ عنہ شہید ہوئے. کچھ مہمان آ گئے، حضرت کو توقع نہیں تھی کہ اس وقت میں کوئی کھانا ان کو بنا کے دے سکتا ہے، لیکن وہ ایسا خدمت گزار تھا کہ وہ اس برے موسم میں بھی کھانا تیار کر کے لے کے آ گیا. تو جب اس وقت میں وہ کھانا لے کے آیا تو حضرت کو بڑی خوشی ہوئی، اور اس خوشی کے عالم میں حضرت نے اس سے پوچھا، اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو جب پوچھا نا بتاؤ کیا چاہتے ہو، وہ بہت سمجھدار بندہ تھا، وہ کہنے لگا، حضرت بس میرا دل چاہتا ہے کہ جو آپ کے اندر نعمت ہے وہ میرے اندر بھی آ جائے. اب چونکہ خود کال دے چکے تھے کیا چاہتے ہو تو بات تو پوری کرنی تھی. تو ابو تو سید خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نان بھائی کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اجازت دے دی. کہتے ہیں کہ اس نان بھائی کی کیفیت بالکل اسی طرح ہو گئی تھی باطن کی کیفیت جو اس باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، مگر وہ چونکہ اس کو اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوئی تھی، یکدم مل گئی تھی، تو اس نان بھائی کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا، لہذا تیسرے دن وہ فوت ہو گیا تھا. ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جی نان بھائی کو نسبت تو مل گئی تھی مگر وہ تیسرے دن فوت ہو گیا. میں نے کہا ہاں بھائی، اس کو برداشت کرنا ہر بندے کا کام تو نہیں ہوتا. وہ کہنے لگا کہ اچھا صرف تین دن. میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر وہ نسبت مجھے ابھی حاصل ہو جائے نا جو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ کے پاس تھی، تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں. تین دن تو بڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں تو ایک لمحے میں وہ نسبت ملے تو اگلے لمحے میں مرنے کے لیے تیار. یہ بھی دل میں تمنا نہیں ہوگی کہ گھر جا کے بچوں کو دیکھ لے اور بیوی کو سلام کر لے، یہ بھی نہیں تمنا ہوگی. کیا سعادت ہے کہ جو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ کے سینے میں نسبت کا نور تھا، وہ نسبت کا نور کسی بندے کے دل میں منتقل ہو. زندگی کا تو مقصد پورا ہو گیا نا. تو یہ نسبت اتحادی ایک نان بھائی کو اپنے شیخ کے ساتھ حاصل ہو گئی. تو نسبت کی چار قسمیں ہیں، نسبت انعکاسی، نسبت القائی، نسبت اصلاحی اور نسبت اتحادی. اچھا اس کا ثبوت ایک اور حدیث پاک سے بھی ملتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے یہ بات اپنی کسی کتاب میں لکھی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غار حرا کے اندر جبریل علیہ السلام آئے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرا، اور نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِي، اب جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا، اتنا زور سے دبایا کہ بَلَغَ مِنَّ الْجَهْدِ، مجھے تکلیف محسوس ہونے لگ گئی. یعنی اتنی زور سے بھینچا کہ تکلیف محسوس ہونے لگی. اور یہ انہوں نے تین دفعہ کیا، اور تیسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی پڑھنا شروع کر دیا جو جبریل علیہ السلام پڑھ رہے تھے. شیخ حدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نسبت انعکاسی تو پہلے ہی حاصل تھی، نسبت انعکاسی تو پہلے ہی حاصل تھی. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ ان کے سینے کی کیفیت ایسی تھی یُذِیعُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَار، کہ جیسے یہ تو آگ سے بھڑک اٹھے گا اگرچہ ابھی آگ اس کو لگی نہیں ہے. یعنی یہ نسبت انعکاسی کی دلیل ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی کیفیت تو ایسی تھی کہ جیسے اس میں آگ لگی ہوئی ہو اگرچہ لگی نہیں تھی لیکن کیفیت ایسی بن گئی تھی. تو نسبت انعکاسی پہلے حاصل تھی، پھر جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا تو پہلی دفعہ لگانے سے ان کو نسبت القائی حاصل ہو گئی، پھر جب دوسری دفعہ لگایا تو ان کو نسبت اصلاحی حاصل ہو گئی، پھر جب تیسری مرتبہ لگایا تو ان کو نسبت اتحادی حاصل ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے بھی وہی پڑھنا شروع کر دیا جو جبریل علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو نسبتوں کی یہ دلیل حدیث پاک سے بھی ملتی ہے اور محدثین نے اس کو لکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نسبت کا یہ نور عطا فرمائے اور اس کو مضبوط سے عزبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو احباب بیت کی نیت سے آئے ہیں وہ کچھ کلمات توبہ کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، نیت کر لیجئے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرارم باللسان وتصدیقم بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیٹھ تو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی. اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارا ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارا صحیح، جو حافظ ہے وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھے. چوتھا ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد کرنا، دل کی توجہ اللہ کی طرف، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مشغول. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ، 15-20 منٹ کے لیے صبح و شام آپ اللہ سے لو لگا کے بیٹھے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ 15-20 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھائے گا اور آپ خود اس کو محسوس کریں گے. ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں. سب حضرات مراقبہ کر لیجیے.
میری رضا کی تلاش میں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما, سب کو اپنی رضا نصیب فرما. اللہ رضا والی زندگی نصیب فرما. کریم پروردگار, جتنے مرد حضرات موجود ہیں, یا دور لوگ بیٹھے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں, سب کو دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما. سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جو نرین اولاد کے طلبگار ہیں اللہ ان کو نرین اولاد نصیب فرما. جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما. جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما. ہمارے والدین عزیز اقربا مشائخ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. قبروں پہ لاکھوں کروڑوں ارب خرب رحمت نازل فرما. جن کو تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما. ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا. ہمارے جو تعمیری منصوبے ہیں اللہ آسانی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا. کریم پروردگار اپنی مدد شامل حال فرما. قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم